بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جالس أحاديث نووية شرح كدرس جاريه آج كي نشستمي حديث نمبر بيس کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث العشرون، عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مما ادرک الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. هذه الترجمة. سيدنا أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه سي روايته اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ جب تو حیا چھوڑ دے تو جو دل چاہے کر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آج کی حدیث کا موضوع شرم و حیا کے تعلق سے ہے. حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کی کیا اہمیت ہے؟ اس حدیث کی مختصر سی شرح اور چند اہم پیغام اس حدیث میں سے بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں شیخ العلامہ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے شرح میں سے میں اس حدیث کی شرح کروں، اس سے پہلے ہم یہ تو جانے کہ حیا کہتے کسے، معنی کیا ہے حیا کا، حیا کی تعریف نوٹ کر لیں. حیا وہ فطری چیز ہے جو ایک انسان کو نیکی اور اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے. حیا وہ فطری چیز ہے جو ایک انسان کو نیکی اور اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے اور بدی اور برائی سے نفرت دلاتا ہے. حیا کیا ہے؟ ایک فطری چیز ہے، یعنی فطرت میں اللہ تعالی نے اس انسان کو حیا کے ساتھ پیدا کیا ہے فطرتاً. جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک ناک ہے، ایک زبان ہے، ایک چہرہ ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، فطرت ہم ایسے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ حیا کو بھی ہمارے ساتھ ہی پیدا، ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے، اسی کا کرم ہے. ایک فطری چیز ہے جو ایک انسان کو نیکی اور اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے اور بدی اور برائی سے نفرت دلاتا ہے، فحاشی سے دور کرتا ہے. اور حیا، شرم حیا کی ضد کیا ہے؟ فحاشی ہے، بے حیائی ہے. فحاشی میں کیا ہوتا ہے؟ الٹا ہوتا ہے، نیکی اور برائی کی طرف انسان راغب نہیں ہوتا بلکہ نیکی اور اچھائی سے نفرت ہوتی ہے اور برائی اور بدی سے لگاؤ ہو جاتا ہے اور برائی اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے. اور شرم و حیا کی اہمیت کے تعلق سے اتنا ہی کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے پست حصہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق، کسی مضر یا موذی چیز کو راستے سے ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ، ایک حصہ ہے. متفق علیہ حدیث ہے، اور معروف اور مشہور حدیث ہے. دل کے اعمال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بیان فرمایا ہے اور ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دل کے اعمال میں سے نیت بھی ہے، محبت بھی ہے، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، امید، توکل، خشیت، رحبت، انابت، سب دل کے اعمال ہیں. یہاں پر اس حدیث میں حیا کو، حیا کا خاص ذکر کیا ہے کلمہ توحید کے ساتھ. کیا سبق ملتا ہے؟ کہ شرم و حیا کہ دین اسلام میں یہ قدر و قیمت ہے. کلمہ پڑھنے والا مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، مرد ہو یا عورت ہو، جب کلمہ پڑھ لیا یہ کلمہ اب ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب تم مومن ہو، موحد ہو، متبع سنت ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو. اب تمہیں شرم و حیا کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت کم ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے شرم و حیا کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے. بچوں سے لے کے بزرگوں تک اگر آپ دیکھیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کے لباس دیکھیں، ان کی ہیئر کٹنگ دیکھیں، ان کے چلنے کا انداز دیکھیں، ان کے بولنے کا انداز دیکھیں، شرم آتی ہے واللہ. یہاں تک کہ واللہ اللہ کے گھر میں، مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے کئی نمازوں کی نماز نہیں ہوتی، واللہ قسم کھا رہا ہوں میں. کیوں؟ کیونکہ ستر نہیں ڈھانپتے صحیح طریقے سے، اور ستر کا ڈھانپتا نماز کی شرطوں میں سے ہے. سجدے میں جاتے ہیں پینٹ ڈھیلی اور جو قمیض ہے یا جو شرٹ ہے وہ چھوٹی. اب سجدے میں جب جاتے تو ہوتا کیا مجھے بتایا، جو ناف و زیر ناف کا حصہ جو ہے نا، یہ ستر میں سے، اس کو ڈھانپنا فرض ہے نمازی کے لیے، وہ نماز کے علاوہ مرد پر فرض ہے، نماز کے باہر بھی مرد پر، مردوں پر، عورت پر، سب پہ فرض ہے کہ اس حصے کو ڈھانپ لے. اب نماز میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں صف میں کھڑے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہیں، عظیم عبادت میں منسلک ہیں، سجدہ کرتے ہیں نماز سے خارج ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ستر نہیں ڈھانپا، اور ستر کا ڈھانپنا نماز کے شروط میں سے ہے، اور ایک شرط اگر رہ جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی. انا للہ وانا الیہ راجعون. بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، عمر 50-60 سال ہے، چھوٹے سے نکر پہنی ہوئی شارٹ کے نام پہ، گھٹنے سے اوپر. ارے تمہیں کیا ہو گئے؟ ہمارا چیلنج تو ان ٹین ایجر سے، ہمارا سامنے ان لوگوں کے سامنے جو ابھی بیچارے ابھی میں نے جوانی کے راستے کو ابھی انہوں نے اختیار کیا، اور ہارمونل چینجز ہیں اور کافی پریشانیاں ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، بیٹا یہ بے حیائی ہے، اسے مت کرو. گھر میں تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری ماں ہے، تمہاری یہ جو گھٹنے سے اوپر والے حصے جو تمہاری رانیں، تمہاری ماں اور بہنیں دیکھیں گی، شرم نہیں آتی. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کلینک میں بہن اور بھائی دو آئے تھے، بہن کا حجاب پورا اور جس کا بھائی تھا جو لڑکا تھا اس کی کٹنگ، یعنی اندر مجھے پتہ چل گیا کہ کیا بندہ ہے. واللہ بعض لوگوں سے بات دیکھ رہا دور، بات کر رہا دل نہیں کرتا. آگے بیٹھ کے ان کا بلڈ ٹیسٹ کرنا تھا، بلڈ گروپ کے لیے آئے تھے. اب بھائی نے نکر پہنی ہوئی ہے اور آدھی ران، ایک تو نکر تھوڑا گھٹنے تک ہوتی ہے، فٹ بال کی جو ہوتی ہے، نہیں اس سے بھی چھوٹی، وہ بینک کے ساتھ چل رہا ہے. بلڈ ٹیسٹ کا وقت آیا. اب دیکھیں آپ کا ظاہر آپ کے باطن کو کیسے تبدیل کرتا ہے، اور اس کی بہن مکمل حجاب میں، یعنی ہاتھ میں جو ہے نا گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں، پورا سب کچھ بند اس کا. اب جب نرس نے بلڈ لینے کے لیے آئی ہے، اب بلڈ نکالنے کے ساتھ سوئی تو چبھے گی کہ نہیں چبھے گی، اب لڑکی نے ہاتھ آگے کیا ہے, اس نے اف تک نہیں کی, اف تک. اور یہ مرد جناب جو ہے, نرس ہاتھ آگے کرے ہاتھ پیچھے کرے, وہ کہہ رہے تھے بلڈ نکالا کہ درد ہوتا ہے, وہ یہ کر رہا ہے اف کر رہا ہے. میں چپ چاپ دیکھ رہا ہوں, اس کا تماشا دیکھ رہا ہوں, بچوں کی طرح نخرے کر رہا ہے, لڑکیوں کی طرح ناز اٹھا رہا ہے. جب یہ سارا تماشا چلا گیا, اس کی بہن باہر چلی گئی. میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہ درد تو ہوتا ہے. میں اس کو درد نہیں ہوئی, تمہارے ساتھ تھی. اس کی آواز نکلی, تمہارے پاس حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ اپنی بہن کے ساتھ ایسے چلتے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ پر اس نے بات تو کہیں نہیں کی, چپ چاپ وہ بھی چلا گیا. لیکن مجھے سبق ملا ہے. اب اس کی بہن کیوں مضبوط تھی؟ ظاہراً حجاب مکمل طور پہ مضبوط ہے, ایمان ہے. شرم و حیا ایمان کا حصہ کہ نہیں؟ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر جسم بھی مضبوط ہوتا ہے, اور جب ایمان ہوتا ہی نہیں ہے, جب کمزور ہوتا ہے, یعنی ہوتا نہیں سے مراد نہیں کہ کافر نعوذ باللہ, یعنی بہت کمزور ہوتا ہے, یہاں تک کہ ایک سوئی چبھنے سے لوگ ڈرتے. ہمارے مرد, ہمارے جوان, ہمارا امت کا مستقبل ہے, یہ لوگ ایک سوئی چبھنے سے ڈرتے ہیں بیچارے. یہ تلوار اٹھائیں گے, گردن کٹوائیں گے. آج ہم جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں نا جہاد کی سخت ضرورت ہے امت کو, امت کو مرد بنانے کی سخت ضرورت ہے, لوگوں کو ایمان کی طرف بلوانے کی سخت ضرورت ہے. ارے پہلے پکا مومن تو بناؤ نا, پھر تلوار اٹھوا, پھر گردن بھی کٹے گی. تو ہمارے جوان تو سوئی, جسم پر سوئی لگنا نہیں پسند کرتے. لڑکیوں کی طرف اف آئی کہتے رہتے, چیختے چلاتے رہتے. ہم اسی امید کرے بیٹھے ہیں کہ یہ گردن کٹوائیں گے کلمہ توحید کے, لا الہ الا اللہ کے لیے. جب تک کہ یہ ظاہر ٹھیک نہیں ہوگا, تب تک معاملہ ایسے رہے گا. اور ظاہر ٹھیک کرنے کے لیے باطن کا ٹھیک ہونا بہت لازمی ہے. اس مجھے نہیں پتا اس نے عبرت حاصل بہن سے کی کہ نہیں کی, مجھے نہیں پتا. لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بہن کو اس پردے میں رکھے, اور اس کو بھی عقل دے, اس کو بھی سمجھ دے, اس کو ہدایت دے. ورنہ دور نہیں ہے کہ بہن دیکھا دیکھی حال وہ بھی ایسے ہو جائے نعوذ باللہ, کیونکہ شر جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنا کام کرتا ہے. شیطان خون میں دوڑتا ہے, گھر میں شیطان, دوسرا شیطان, شیطان انس موجود ہیں, شیطان خون میں بھی دوڑتے, تو اپنے آپ کو بچانا ناممکن نہیں, بہت مشکل ضرور ہے ایسے ماحول میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے گھر والوں کو دیکھیں, اور شرم و حیا کی تربیت کریں. پتہ ہے شرم و حیا کی تربیت ہوتی ہے, تعلیم ہوتی ہے. شرم و حیا کوئی ایسے نہیں کہ دو گھونٹ پی لیے شرم و حیا کے بس شرم و حیا آ گئی ہے, ایسے نہیں ہے. شرم و حیا کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, وقت لگانا پڑتا ہے. اور کاش کہ ہم جیسے بچوں کی تعلیم کے لیے محنت کرتے ہیں. صبح بعض مائیں 4 بجے اٹھتی ہیں, 4:30 بجے اسکولنگ کے لیے نا, بچوں کی اسکولنگ ہے, ان کو ناشتہ بنانا ہے, پھر ان کی تیاری کرنی ہے, پھر سارا دن لگ جاتا ہے, پھر واپس انتظار کرنا ہے, پھر واپس جانا ہے, ہوم ورک کرانا ہے, یعنی سارا دن لگ جاتا ہے. محنت ہے, انتھک محنت ہے. کیوں, بچہ پڑھ جائے گا, پڑھ لکھ جائے گا, ڈاکٹر انجینئر بن جائے گا, پھر اپنی زندگی بنا لے گا. اور کاش ہم ان بچوں کو اس تعلیم سے پہلے, اسکول میں جانے سے پہلے, توحید کا سبق, اتباع سنت کا سبق, ایمان کا سبق اور حیا کا سبق, اگر ہم بچے کو دل میں یہ بیج بول دیں نا, واللہ ہماری امت میں خیر ہی خیر ہے. اب تو مصیبت یہ پڑ گئی, 3 سال بچے کو اسکول میں لے جاؤ, 3 سال کا بچہ, پہلے 5 تھا, اب 3 ہو گیا. اب پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے, اللہ اعلم. میں یہ نہیں کہ بچوں کو مت پڑھاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں بچے کو پڑھاؤ, لیکن بچوں کو پڑھانے سے پہلے اپنے گھر میں جو تربیت ہم نے کرنی ہے وہ کس چیز پہ ہم نے کرنی ہے. اگر ہماری تربیت میں توحید نہ ہو, اتباع سنت نہ ہو, توحید نہ ہو, ایمان نہ ہو, شرب و حیا کا سبق نہ ہو, تو ہمارے گھر میں پھر ہے کیا؟ مجھے بتائیں, ہماری تربیت میں باقی رہا کیا ہے؟ ہم بھی بڑوں کا ادب کرتے ہیں, چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں, کیا فائدہ اس ادب اور شفقت کا جب توحید اور اتباع سنت پر, بے حیائی پر نعوذ باللہ قائم ہو, یا توحید سنت پر قائم نہ ہو, اس کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے بعض لوگ دیکھتے ہیں آپ, بڑے احترام سے پیش آتے ہیں, یوں جھک کے دونوں ہاتھوں سے یوں جھک کے پیش آتے ہیں, لیکن بدعتی ہیں, گمراہ ہیں, قبر کا طواف کرنے والے ہیں یا قبر والوں کو سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے اولیاء اور بزرگوں کی محبت میں غلو کرنے والے ہیں، اماموں کو نبوت کا مقام دینے والے ہیں، نعوذ باللہ، جو امام نے کہا وہ دین بن گیا، اور صحیح احادیث اور نصوص کو فوراً رد کر دیتے ہیں کیونکہ امام کے قول سے ٹکرا رہا ہے. یہ بڑوں کا قدر کریں، چھوڑو شفقت کریں، فائدہ کیا ہے امت کو مجھے بتائیں، کیا فائدہ ہے؟ میرے امت کو اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ جیسے ابتدا تھی اس دین اسلام کی، اگر اس کی انتہا اسی چیز پہ نہیں ہوتی تو واللہ کوئی خیر نہیں اس امت میں. کی چیز پہ ابتدا تھی؟ سب سے پہلے بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ تھی. آج اگر وہی بنیاد ہماری ہو واللہ ہماری حالت بدل جائے. اتباع سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد تھی، آج وہی ہم واپس لے کے آئے. تبدیلی دیکھیں، شرم و حیا تھی. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، صحابیات کی زندگی دیکھیں. حجاب جب فرض ہوا، عورتیں جب چلتی تھیں، آج بھی عورتوں کو دیکھیں بازاروں میں چلتے ہو، ہمارے آج کے معاشرے میں مکمل برقعے میں بھی دیکھیں آپ، چلنے کا انداز دیکھیں آپ، اس زمانے میں دیکھیں دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتی، یہاں کے دیواروں کا اثر ان کے برقعوں چادروں پہ ہوتا ہے. کیوں دیواروں کیوں یہ اثر کس چیز لیتا؟ کہ درمیان کا راستہ مردوں کے ہے، ہمارا راستہ نہیں ہے، ہم راستے سے ہٹ کے چلتی ہیں. سبحان اللہ. اور آج ہم دیکھیں آپ، آج اگر کندھا لگتا ہے دیواروں کو کندھا نہیں لگتا، کسی مرد کو جا کے کندھا لگتا ہے، غیر محرم مرد کو جا کے کندھے لگتے ہیں، دھکے لگتے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مڑکے کو نہیں دیکھتے کیا ہوا ہے. مالش، بس مالشیں کر رہے ہیں، کام چل رہا ہے. نہیں واللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہت بڑی بات ہے. اگر شرم و حیا کے تعلق سے کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں، کہ اب حدیث کی شرح کرتے ہیں. فضلۃ الشیخ العلامہ عبد الناصر العباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، نمبر ایک، الحدیث يدل على ان الحیاء ممدوح. حدیث میں یہ دلالت ہے کہ حیاء قابل مدح اور قابل تعریف ہے. وكما هو في هذه الشريعة فهو في الشرائع السابقة، جیسے کہ اس شریعت میں شرم و حیا کی یہ قدر و قیمت ہے، اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں جو سابق انبیاء لے کے آئے تھے ان میں بھی شرم و حیا کی ہی قیمت تھی. وانه من اخلاق الکریمہ التي تورثت النبوات حتى انتهت الى هذه الامه. اور شرم و حیا جو ہے وہ اخلاق کریمہ میں سے، حسن اخلاق میں سے ہے، اچھی اخلاق میں سے ہے، جسے ہر نبی نے دوسرے نبی سے وراثت ملیا ہے، اور نبوات نے اس طریقے سے توارث کرتے ہوئے اس شرم و حیا کو چھوڑا ہے یہاں تک کہ اس امت تک آ پہنچی. والامر فيه للاباحه والطلب. اب اس میں حدیث میں اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، امر کہاں پہ ہے؟ فاصنع ما شئت. شخص فرماتے والامر فيه للاباحه والطلب، اس امر جو فعل امر یہاں پہ فاصنع ما شئت یہ اباحه اور طلب کے لیے ہے. اذا لم يكن مستحي منه ممنوعا شرعا، اگر جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ شرع ممنوع نہ ہو تب تو یہ فصل ما اشیت یعنی تمہارے لیے جائز ہے کرو. وہ انکار ممنوع، اور اگر شرع ممنوع ہو تو پھر یہ فصل ما اشیت سے کیا مراد ہے؟ جائز ہے تمہارے لیے کرو. فهو للتهديد، یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے، یعنی مت کرو منع کرنے کے لیے. او ان مثل ذلك لا يحصل الا ممن ذهب حياؤه او قل، یا یہ بھی اس سے مراد فصل ما اشیت، یعنی جو بے حیائی سے کام لیتا ہے اس سے ہی یہ چیز وارد ہو جاتی ہے جو اس نے یہ کام کیا ہے، اس یا جس کا حیا کم ہوتا ہے. قال ابن رجب فی جامع علوم والحکم، ابن رجب جامع علوم والحکم جلد نمبر صفحہ 497 میں فرماتے ہیں فقول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ان مما ادرک الناس من کلام نبوۃ الاولى يشير الى ان هذا ماثور عن الانبياء المتقدمين، یعنی لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام میں سے بہت ساری چیزیں پائی ہیں، بہت ساری نصیحتیں تھیں، توحید کی نصیحت ہے، اتباع سنت کی نصیحت ہے، فرما برداری کی نصیحت ہے، شرک سے آگاہی ہے، بدعات خرافات سے آگاہی ہے، نافرمان سے آگاہی، بہت ساری چیزیں ہیں شریعت میں، لیکن شرم و حیا کا سبق بھی دیکھ دیا ہے ہر نبی نے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس جملے میں یہ اشارہ ہے کہ جتنے متقدمین انبیاء ہیں سب سے یہ شرم و حیا کا جو معاملہ ہے سب سے ثابت ہے. وَأَنَّ النَّاسَ تَدَاوَلُوهُ بَيْنَهُمْ وَتَوَارَثُوهُ عَنْهُمْ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ, اور لوگوں نے یہ سبق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا ہے اور اسے بطور وراثت کے جیسے چیز بچ جاتی ہے اور آگے چلتی رہتی ہے. اسی طریقے سے یہ شرم و حیا بھی ہے, شرم و حیا جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہی ہے. قرن بعد قرن, وهذا يدل على ان النبوه متقدمه جاءت بهذا الكلام, اور یہ دلیل ہے کہ جو سابق نبوات ہے وہ شرم و حیا اور اس بات کو لے کے آئیں جو حدیث میں جس کا ذکر ہے. وانه اشتهر بين الناس حتى وانه اشتهر بين الناس حتى وصل الى اول هذه الامه, اور لوگ اتنا مشہور ہوا کہ اس امت تک جا پہنچا. الى ان قال مرجم حنبلی آگے فرماتے ہیں, وقوله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت, اگر تو حیا چھوڑ دے پھر جو چاہے وہ کر. فی معنی ہو قولان, اس میں معنی میں دو قول ہیں علماء کے. احدہما, پہلا معنی, انہ لیس بمعنی الامر ان یصنع ما شاء, اس مطلب نہیں کہ جو کرنا ہے وہ کرو, ولیکن علماء معنی الذم والنہی عنہ, بلکہ اس مطلب یہ ہے کہ اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور منع کیا جا رہا ہے کہ مت کرو. عجب بات ہے, یعنی فعل امر ہو اور ہو بھی نہیں کے لیے, ضد بالکل سیاق اور سباق سے. بارک اللہ فیک. واہل هذه المقال لهم طریقان, یعنی فعل امر جو دیا گیا اس حدیث مبارکہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تو شرم ہویا کا دامن چھوڑ دے تو پھر جو دل میں جا کے کر. یہ جو فعل امر, جو دل میں آ کے جا کے کرے, جو فعل امر ہے یہ مذمت کے لیے ہے, نہیں کے لیے ہے. ظاہراً مطلب یہ ہے جاؤ کرو اچھی بات ہے, نہیں, فعل امر تو ہے لیکن ہے مذمت کے لیے اور نہیں کے لیے. اور اس مقال کے دو طریق ہیں علماء کے, مذمت تو کی ہے ان لوگوں نے لیکن دو طریقوں سے. پہلا طریقہ, انہ امر بمعنی التحدید والوعید, امر تو ہے لیکن ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے اور وعید کے لیے, سختی کے لیے. والمعنی, معنی یوں بنے گا, اذا لم يكن لك حیاء فعمل ما شئت, اگر تمہارے اندر شرم ہوئے باقی نہ رہی ہے تو پھر جو کرنا ہے جا کے کرو. اگر تمہارے اندر شرم ہوئے باقی نہ رہی ہے تو پھر جو کرنا ہے جا کے کرو, یعنی جو کرو گے اچھا نہیں کرو گے, پھر کوئی برا ہی کرو گے اور تمہیں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا پھر. فَإِنَّ اللَّهَ يُجَازِيكَ عَلَيْهِ, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا بھی دے گا. کَقَوْلِهِ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر, جو کرنا ہے جا کے کرو, بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں جو تم کر رہے ہو. تو اعملوا شم سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ کفر اور کفر کرتا رہے, بدعت کرتا رہے, اجازت تو ہے نا اعملوا, بلکہ فعل امر ہے, کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے, لیکن آگے کیا ہے؟ انہ بما تعملون بصیر, جو تم کر رہے ہو بے شک وہ خوب اسے دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جو سیاق و سباق سے کیا پتا چلا ہے کہ تحدید وعید کے لیے ہے. وقوله, اور اللہ تعالیٰ کے فرمان, فاعبدوا ما شئتم من دونه, اللہ تعالیٰ سے جو بھی تم عبادت کرنا چاہتے عبادت کرو, یعنی تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی, بچ نہیں سکو گے. هذا اختیار جماعت, یہ ایک جماعت کے اختیار, منهم ابو العباس الثعلب, ان میں سے ابو العباس الثعلب ہے, یہ معروف نحوی ہے, محدث ہے اور امام النحو گزرا ہے. ابو العباس الثعلب جو ہے تیسری صدی ہجری میں, اللہ اعلم, اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن معروف نحوی ہے. یہ دیکھ مجھے بتانا پھر, جزاک اللہ خیر, بالعلم اضافہ ہو جائے گا, جزاک اللہ خیر. والطریق الثانی, دوسری طریق, انہ امر معناه الخبر, یعنی مذمت کرنے والوں کے دو طریق ہیں. پہلا طریق کیا ہے؟ تحدید الوعید ہے, اس معنی کیا مراد ہے؟ ڈرانا دھمکانا ہے. دوسرا طریق جو ہے, انہ امر تو ہے معناه الخبر, لیکن بمعنى الخبر ہے. والمعنى ان من لم يستحي صنع ما شاء, یعنی جسے شرم نہیں آتی پھر جو اس کا دل کرتا وہی کرتا ہے. فعل امر کہاں ہے؟ فعل امر کا اصل مراد لفظ فعل امر کا ہے, لیکن مراد فعل امر نہیں ہے. عربی زبان میں, عربی گرامر کے اعتبار سے, پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اصول فقہ میں اور کئی اور دروس میں, فعل امر صغ فعل امر کو ہوتا ہے مراد فعل امر ہے, ٹھیک ہے. دوسری قسم, صيغه فعل امر كمثل مراد نهي ہوتا ہے فاجتنبوا اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا کیا ہے مراد کیا ہے نہیں اس کے ضد ہے کہ نہیں ہے فعل امر مراد نہیں ہے تیسری صورت فعل امر کی فعل امر ہوتا لفظا لیکن معنی خبر کا ہوتا ہے فعل امر وجوب کے لیے یا استحباب کے لیے ہوتا ہے خبر تصدیق کے لیے ہوتی ہے فرق ہے دونوں میں نہیں تو لفظ فعل امر کا ہے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا اور لیکن معنی خبر کا ہوتا ہے یعنی خبر دی جا رہی ہے اس میں ایک امر نہیں کچھ بھی نہیں ہے خبر ہے اس کی تصدیق کرنی ہے فإن المانع من فعل قبح والحیاء کیونکہ جو مانع ہے جو رکاوٹ ہے برائیوں سے وہ شرم و حیا ہے فمن لم يكن له حیاء انهمك في كل فحشاء ومنكر جس کی بس شرم و حیا نہ ہو تو پھر وہ ہر فحاشی اور ہر منکر ارتکاب کرتا رہتا ہے منہمک ہو جاتا ہے وما يمتنع من مثله من له حیاء على حد قوله اور جس جیسے وہ امتنانی کرتے حیا سے على حد قول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایک مثال ہے دوسری اس حدیث میں جس میں فعل امر ہے لیکن مراد خبر ہے معروف حدیث ہے قوله صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلتبو مقعده من النار جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے وہ اپنا جگہ جہنم کی آگ میں بنا لے يتبوق مقعده من النار يتبوق کیا فعل امر ہے اس سے مراد کیا ہے شخص فرماتے ہیں فإن لفظه لفظ الامر يتبوأ فعل امر لفظه لفظ الامر ومعناه الخبر يعني وان من كذب عليه تبوأ مقعده من النار جس نے یعنی حد معنی کیا رہے گا جس نے یہ بجور باندھا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے بارک اللہ بنا لیا ہے خبر ہے بنا لے کا مطلب امر تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ تو نہیں بنا سکتا نا وہ کیسے بنائے گا بنا لیا ہے اس کے لیے ہے امر لیکن بات اتنی خطرناک ہے اتنی اہمیت کے باعث ہے کہ دیکھیں فعل امر سے حکم دیا گیا ہے گویا کہ وہ اسے حکم دیا جا رہا ہے شرائن کہ تم خود اپنی جگہ خود اپنے ہاتھوں سے بناؤ کیونکہ امر اس نے کیا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے ظلم ہے اور ایسے کام کرنے والے شخص کے لیے کیا سزا ہے کہ وہ اب جیسے اس نے خود یہ بد فعلی کی ہے اب وہ اپنا جگہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں خود بنا لے وہ بنائے گا تو نہیں بنائے گا کون اس کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے گا تو اس سے کیا مراد ہے خبر ہے یعنی جس نے ایسا کام کیا اس کو یہ سزا ملی ٹھیک ہے متعمدن شاید ساقط ہو گیا بارک اللہ فیک وان من كذب عليه تبوء مقعده من النار وهذا اختيار ابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله اور یہ اختیار دوسرے گروہ کا ہے جیسا کہ ابو عبید القاسم بن سلام رحمه الله ابن قتيبه محمد بن نصر المروزي وغيرهم وروى ابو داود عن الامام احمد ما يدل على مثل هذا القول وامام ابو داود معروف السجستاني المحدث محمد بن حنبل رحمه الله ليس به قول نقل کیا ہے یعنی یہ قول جو ہے یہ بھی سلف سے ثابت ہے وہ قول بھی سلف سے ثابت ہے یعنی فعل امر سے مراد یہاں پر فعل امر کرنے کے لیے نہیں لیس علی ظاہری کہ فعل امر ہے پہلے سے مراد تحدید ہے اور وعید ہے پہلے قول جو ہے یعنی دونوں کا اتفاق مذمت پر ہے کیونکہ دوسرا قول مذمت پر نہیں ہے وہ بھی آ رہا اس کی طرف میں علماء کے دو اقوال ہیں ایک قول مذمت کے لیے یعنی فعل امر جو ہے وہ مذمت کے لیے ہے ٹھیک ہے اور اس کے دو طریق ہیں ایک یہ ہے کہ فعل امر تحدید اور وعید کے لیے ہے مطلب یہ نہیں کہ جا کے کرو مطلب یہ کہ مت کرو تحدید اور وعید اور نہیں کے لیے ہے اور جو دوسرا طریق ہے وہ یہ ہے کہ خبر ہے فعل امر سے مراد خبر ہے جیسے کہ اور بھی روایت النصوص میں آیا ہے والقول الثاني دوسرا قول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحفظنا ما شئت انه امر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه یہ حقیقی امر ہے اور اس سے یہی مراد جو اس سے ظاہر ہے حقیقتاً وہی جو کچھ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو والمعنى اذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس لكون من افعال الطاعات ومن جميل الاخلاق والاداب المستحسنه فاصنع منه حينئذ ما شئت يعني اگر جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس سے شرم و حیا کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ سے اور نہ ہی لوگوں سے، کیونکہ یہ طاعات و فرمانبردار کے افعال میں سے ہے، یا اچھے اخلاق اور آداب اچھے آداب میں سے ہے، تو پھر ایسے کام جا کے کرو، شرم کی ضرورت ہے اس میں؟ اچھے کام کے شرم ہے کی ضرورت ہے؟ اچھا کام تو کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی منکر نہیں ہے جس سے انسان کو شرم آئے، بلکہ یہ خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، خیر ہے جو ہر مسلمان کرنا چاہتا ہے. تو اس یہ جو دوسرا قول ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ ہذا قول جماعۃ من الائمہ، یہ بھی ایک جماعت ہے، منہم ابو اسحاق المروزی الشافعی وحکی مثله عن الامام احمد، ابو اسحاق المروزی الشافعی اور امام احمد رحمہ کا دوسرا قول بھی یہاں پہ موجود ہے، یہ دوسرا قول بھی سلف سے ثابت ہے، اور امام نووی نے بھی شرح سعید کی شرح میں بھی یہی قول نقل کیا ہے، یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کو بیان کیا ہے. شخص نے یہاں پہ امام نووی کا نام نہیں لیا، لیکن امام نووی سے کوئی شخص اگر شرح پڑھے تو امام نووی کا قول بھی یہی ہے جو دوسرا قول یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو شرعاً جائز ہے، حسن اخلاق میں سے، عبادات میں سے ہے، تو پھر اسے شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فصنع ما شئت. وقال، اور برج حنبلی آگے فرماتے ہیں، وعلم، یہ جان لو، یہ خوب جان لو، ان الحیاء نوعان، حیاء کے دو قسمیں ہیں. اب حدیث کے تعلق سے دو قول آ گئے، پہلے قول کے دو طریق بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب شرم حیاء کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. حیاء نوعان، احدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب. پہلے قسم وہ حیاء جو فطرت انسان میں موجود ہوتی ہے، جو غیر مکتسب ہے، یعنی جس کے لیے آپ کو تعلیم و تربیت ضرورت نہیں ہوگی، وہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے. وہ من اجل الاخلاق التي يمنحه الله العبد العبد ويجبله عليها، اور یہ بہترین اخلاق میں سے ہے، فاضل اخلاق میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اور ان پر انہیں پیدا کرتا ہے. ولہذا قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم و حیاء صرف خیر ہی لاتی ہے. سے بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح حدیث ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر، یعنی جہاں پر آپ کو حیاء ملے نا، وہاں پہ خیر ہی خیر ہے، کیونکہ حیاء کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کو جوڑ دیا ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر، اللہ اکبر. اس کے مفہوم مخالف کیا ہے؟ بے حیائی شر لاتی ہے. جہاں بے حیائی ہوگی وہاں پر شر لازمی ہے. وہ یہ نہ کہ یار دل کے تو اچھے ہیں ہم لوگ، یار بچوں کو پردے کا حکم دے تو، یار عورتوں کو کیوں پریشان کرتے ہو، دل کا اچھا، دل کا پاک ہونا چاہیے. نہیں والله، جہاں پر بے پردگی ہے، وہاں پر بے حیائی ہے، وہاں پر شر ضرور ہے. یہ ناممکن ہے کہ بے پردگی ہو اور وہاں پہ خیر ہو، سوال پیدا ہوتا. اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں سب جھوٹ ہے. ہم کیسے مان لیں کسی کی بات جب ہمارے سامنے سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان اور خوبصورت فرمان سامنے ہے؟ ہم سر جھکائیں گے اس فرمان کے سامنے، اور تم سر جھکو جس کے سامنے جھکانا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے. لیکن اس امت میں سے اگر بے حیائی اور بے شرمی کو دور کرنا، اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو بے حیائی چھوڑنی پڑے گی، بے شرمی چھوڑنی پڑے گی، اور شرم و حیا کا دامن کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، کوئی اور راستہ نہیں ہے، ورنہ کوئی خیر باقی نہیں ہے. یاد رکھیں، فإنه يكف عند ارتكاب القبائح ودناءة الاخلاق، کیونکہ کیوں ہر وقت خیر ہے حیا میں، شرم و حیا میں؟ کیونکہ یہ روکتا ہے قبائح، بدیوں سے اور برائیوں سے، برائیوں کو ارتکاب کرنے سے، ودناءة الاخلاق اور برے اور پست اخلاق سے. ويحث على استعمال مكارم الاخلاق، اور یہ آمادہ کرتا ہے مکارم اخلاق و معالیہ اور بلند اخلاق کو حاصل کرنے سے. فہو من خصال ایمان بہذا الاعتبار، اور اس اعتبار سے شرم و حیا خصال ایمان میں سے، اور ایمان کے حصوں میں سے. والثانی، دوسری قسم شرم و حیا کی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں میں شامل کر دے جن میں اللہ تعالیٰ حیا ان میں پیدا کر دیتا ہے جبلی طور پہ. واللہ بڑی نعمت ہے، واللہ بڑی نعمت ہے. والثانی، دوسرا، ما كان مكتسبا من معرفة الله معرفة عظمته وقربه من عباده. دوسرا قسم حياكي جو مكتسب ہے جو انسان تعلیم حاصل کر کے تربیت کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے باہر سے, یعنی بنیاد تو موجود ہے لیکن کمزور ہے, فطرتاً حیا تو موجود ہے سب میں لیکن بعض میں جیسے کہ ایمان دونوں برابر نہیں ہوتا تو حیا بھی برابر نہیں ہوتی, کسی کی کمزور ہوتی ہے وہ کسی کی مضبوط ہوتی ہے پیدائشی طور پہ سبحان اللہ. تو دوسری قسم جو ہے یہ ان کو اکتساب کی ضرورت ہے باہر سے, تربیت تعلیم کی ضرورت ہے. کیسے؟ من معرفت اللہ, سب سے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے. کیوں؟ ارکان ایمان کے پہلے رکن کیا ہے؟ الایمان باللہ. ایمان بغیر اللہ کی معرفت کے ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. وہ شرم ہویا ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو تو شرم ہویا کہاں سے ہے؟ جو بنیاد ہی ایمان کے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو ممکن ہے نہیں ہے. اس لیے کافروں کو دیکھیں آپ, شرم نظر آتی ہے. جب ایمان نہیں ہے تو پھر حیا بھی نہیں ہے, جب ایمان مضبوط ہے تو پھر شرم و حیا بھی مضبوط ہے. تو سب سے پہلے جس نے تربیت حاصل کرنی شرم و حیا کی, اور آج ہم لوگوں کو اشد ضرورت ہے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے رشتے داروں کے لیے, پڑوسوں کے لیے, معاشرے کے لیے, امت کے لیے تربیت پھر سے کرنی ہے شرم و حیا کی. ہم نے ابتدا کی چیز سے دیکھیں ذرا شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں, سب سے پہلے من معرفت اللہ ومعرفت عظمته وقربه من عباده, ترک معرفت اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, ہمیں پیدا کیوں کیا ہے, ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. بعض لوگ اگر سوال کرو نا اللہ تعالیٰ کی معرفت یوں کانپ اٹھتے ہیں, مطلب فتنہ چاہتے ہو تم لوگ, اللہ کی معرفت کیا ضرورت ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کہاں ہے کہتے ہیں نعوذ باللہ. یہ سوال دیکھو, یہ فتنہ چاہتا ہے سوال پوچھ کے اللہ تعالیٰ کہاں ہے. سبحان اللہ, جہالت کی انتہا دیکھیں آپ. کیا نعوذ باللہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے سوال کیا این اللہ, فتنہ چاہتے تھے نعوذ باللہ, استغفر اللہ العظیم. کیوں سوال کیا؟ امتحان ہے کہ مومنہ ہے کہ نہیں. حدیث کے آخر میں کیا ہے, اعتقها فانها مؤمنہ, اسے آزاد کر دیے مومنہ ہے. امتحان کیا لیا, کہاں سے پتا چلا کہ یہ مومنہ ہے؟ ایک سوال سے. سوال کیا تھا, کلمہ پڑھ کے دکھاؤ کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا تمہیں. سب سے پہلا سوال کیا ہے, این اللہ, کہتی ہے فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, بلندوں پر ہے. دوسرا سوال, پہلا سوال میں پاس, دوسرا سوال من انا, میں کون ہوں, انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو سوال, نتیجہ کیا نکلا, اعتقها فانها مؤمنہ, اسے آزاد کر دے مومنہ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اور دو سوال کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اللہ تعالی معرفت بنیاد ہے, ہر خیر کی بنیاد ہے, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں. جسے اللہ تعالی معرفت نہیں ہے نا, اسے کوئی چیز معرفت نہیں ہے. پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان باتوں کے پیچھے لگو جن کی دلیل نہیں ہے, مشبہ کے غلو کر لو. مشبہ نے کیا کیا, اسماء صفات کے باب میں غلو کر کے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ایسے جیسے کہ مخلوق کے صفات ہیں, مثلیت پہ آ گئے, کفر ہے. جو بھی کہتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے صفات ایک جیسے ہیں برابر, کفر ہے یہ نعوذ باللہ. یہ مشبہ لوگ تھے, جہمیل ان سے پہلے کیا کیا, انکار کر دیا, کہتے مخلوق کے اسماء و صفات ہیں ہم کیسے خالق کے بنا دیں, مکمل انکار کیا. انہوں نے مکمل انکار کیا, اس کی ضد میں انہوں نے غلو کر دیا اقرار میں. انہوں نے غلو کیا انکار میں, غلو کیا اقرار میں, سن جماعت نے کیا کیا, درمیان راستہ, میان روی کا راستہ, وسطیت کا دین ہے, دین حق ہے. دونوں طرف جو غلو تھا اسے ختم کر کے دونوں جو میان روی کا راستہ اختیار کیا. انکار کرنے والوں نے کہا لیس کمثلی شیء, مکمل انکار ہے, اللہ کا مثل کوئی بھی نہیں, ہم مانتے نہیں ہیں. اور اسماء صفات کے اقرار کرنے سے مثلیت لازم آتی ہے. دوسرے گروہ نے آیت کو توڑ کے کہا وہ سمیع البصیر, بلا سمیع البصیر مخلوق کی طرح ہے, یہ مشبہ ہیں, یہ معطلہ ہیں. اس جماعت نے کیا کیا, ایک آیت کو ایک وقت میں پڑھ لیا, لیس کمثلہ شیء وہ سمیع البصیر. کیا نتیجہ نکلا, اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے, یہ اثبات ہے اسماء صفات کا, لیکن اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے, مخلوق جیسا نہیں ہے. مخلوق بھی سنتی اور دیکھتی ہے، خالق بھی سنتا اور دیکھتا ہے. مخلوق کا اپنا طریقہ ہے دیکھنے سننے کا، اپنی کیفیت ہے، خالق کی اپنی، ہمیں کیا پتا. مخلوق تو ہم دیکھتے ہیں، ہم کیسے سنتے دیکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا. یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے. اب علم غیب رہا مخلوق کو سننا دیکھنا ہمارے سامنے نہیں، دیکھ لیا ہم نے. میڈیکل سائنس ترقی کر کے بھی بتا دیا کہ دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے لائٹ آتی ہے، آنکھ کے اندر جاتی ہے، پھر ریٹنا پہ جاتی ہے، پھر آپٹک نرو میں جاتی ہے، پھر آپٹک کیازما میں جاتی ہے، پھر برین کے آکسیپٹل لوب میں جاتی ہے. مکمل ہمیں پتہ چل گیا ہے یہ کیفیت، ہم جان چکے ہیں. کیوں؟ اس کا علم ہمارے پاس موجود ہے. تو خالق کیسے دیکھتا ہمیں پتہ ہے. پھر اس نے ہمیں یہ تو سمجھایا ہے کہ وہ سمیع بصیر ہے، یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ سمیع بصیر ہے، لیکن یہ کہاں پہ فرمایا ہے کہ وہ کیسے سمیع، کیسے سنتے، کیسے دیکھتا ہے. تو جس کا علم ہے اس پہ بات کرتے ہیں رسول و جماعت، جس کا علم نہیں اس پہ خاموش اختیار کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے ہر اس نام اور صفت پہ جو قرآن مجید میں اسے حدیث میں ثابت ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر تعطیل کے، بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر تکیف کیفیت بیان کرنے کو، بغیر مثلیت بیان، بغیر تمثیل کے، بغیر مثلیت بیان کرنے کے. یہی راستہ ہے نجات کا، یہی خیر کا راستہ ہے، یہی طریقہ ہے اہل سنت جماعت کا. الغرض تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، کتنے عظیم ہے ہمارا رب اور کتنی قریب ہے. وقرب من عباد، کتنے قریب ہے ہمارا رب. شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی جب پتہ چلے گا ہمارا رب ایک لمحہ بھی ہم سے دور نہیں ہے. وہ عرش پر بلند ہے، مستوی عرش پر ہے، لیکن اپنے احاطے سے، اپنے علم سے، اپنے تأیید سے، اپنی مدد سے سب کے ساتھ ہے، قریب ہے ہمارے. پھر جب کوئی نافرمانی کرنے آتا ہے اور اسے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، پھر کرتا ہے، شرم نہیں آتی اسے. سبحان اللہ. تو دیکھیں شرم و حیا کا ایمان سے کتنا گہرا تعلق ہے. جیسے فرمایا واطلاع علیہم علمی بخانت وما تخفی الصدور، اور پھر اللہ تعالیٰ معرفت سے، عظمت سے، اور اللہ تعالیٰ قرب سے اپنے بندوں سے، اور یہ بھی معرفت ہوتی، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مطلع ہے، کوئی مخفی نہیں اللہ تعالیٰ پر، اور وہ آنکھوں کو خیانت اور جو سینوں چھپ وہ بھی جانتا ہے. یعنی ہمارا ظاہر کو نہیں دیکھتا وہ جانتا، بلکہ ہمارے جو سینوں کے اندر چھپ ہے وہ بھی جانتا ہے، ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. ہم ضعیف مخلوق، ہمارے سامنے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے آنکھوں میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، پتہ ہوتا ہے. نہ باپ کو بیٹے کا پتہ، نہ بیٹے کو باپ کا پتہ، خاوند کو بیوی کا پتہ، بیوی کو خاوند کا پتہ نہیں، سب سے قریبی رشتے. لیکن وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے. اور اتنی کتنی 6 ارب، 6.5 ارب ہے انسان، کتنی ہیں پاپولیشن، کتنی ہو گئی ہے؟ 7 کے قریب ہے، 7 ارب. ایک ایک بندے کے دل میں کیا خطرات پیدا ہوتے ہیں، کیا چھپایا ہوا ہے، کیا آنکھوں کی خیانت ہے، میرا رب بہترین طریقے سے جانتا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی آپ کے پاس کوئی ترازو نہیں ہے، کوئی معیار نہیں جسے آپ کسی کے دل کے اندر کی بات کو جان لیں، کس کے پاس بھی نہیں ہے. فہذا من اعلی خصال الایمان، شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ خصال ایمان سب سے بلند ہے. بل وہ من اعلی درجات الاحسان، بلکہ درجات احسان سے سب سے بلند چیز ہے. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ایمان پر شرم ہے، پر تربیت ہو، یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور پھر یہ بلند مرتبہ اخلاق کا بھی ہے، اور بلند مرتبہ ایمان کا بھی ہے، اور بلند مرتبہ احسان کا بھی ہے. جو قدم قدم پر اپنے رب کا مراقبہ کرتا رہتا ہے، وہ قدم کیسے اٹھائے گا اور کیسے رکھے گا، کیا خیال ہے؟ لیکن پھر آپ کی معرفت ہی نہیں ہے. شرم ہو یا میں پہلے سے کمزور پیدا ہوا، پرواہ کی ہی نہیں ہے، نہ ایمان کو مضبوط کیا، نہ رب کی معرفت ہے، نہ دین کی کوئی معرفت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی معرفت ہے. بس زندگی گزر رہی ہے، حیوانیت کی زندگی. اچھا جانور شرم کرتے؟ میں نے کہا حیوانیت کی زندگی. جانور میں شرم ہویا ہے کیسے؟ جس چیز وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس اعتبار سے جس شرم ہے کہ جو عام بات ہو رہی ہے، کہ کہتے ہیں یار یہ حیوانیت پر اتر آیا ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور جانوروں کو آپ نے دیکھو میٹنگ کرتے ہوئے، کبھی چھپ کے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہوئے، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو حیوانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ انسان حیوان ہے, یہ غلط ہے. انسان ایک خاص مخلوق ہے. جب ہم پڑھتے سائنس میں تو پڑھتے ہیں کہ بس انسان جو ہے نا وہ اینیمل کنگڈم میں, اس کے حیوان ناطق کوئی کہتا ہے کوئی اینیمل کنگڈم میں اسے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. نباتات ہیں زندہ میں نباتات ہیں یا پھر حیوانات, حیوانات میں پھر انسان ہیں, دوسرے مخلوقات ہیں. جرم ہے واللہ بڑا. انسان خاص شرف والی مخلوق ہے. اور انسان اول, انسان اول نہ جاہل تھا نہ ننگا تھا. انسان اول کیا تھا؟ اللہ کے نبی تھا, شرف والا تھا, عزت والا تھا, علم والا تھا, حسن اخلاق دین پر, اور سب سے بہترین انسان تھا اپنے زمانے کا. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے انسان حیوان تھا, پھر ترقی کی اس نے آہستہ آہستہ, برہنہ بدن تھا, پتے کھاتا تھا, گندگی کھاتا تھا, جاہل تھا, گوار تھا, اس دنیا نے اسے سکھا دیا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ عقل مند ہوا, دانشور ہوا, پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آئی کہ شرم حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, پھر اس نے کپڑے جا کے پہنے, پھر آہستہ آہستہ اس کی ترقی ہوئی, پھر جا کے یہ متمدن انسان بن گیا. دو تھیوریز ہیں, ایک بالکل جھوٹ پر قائم ہے, وہ زیادہ مشہور و معروف ہے. ایک جو سچ اور حق ہے اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں. آج لڑائی اس لیے جا رہا ہے, اس تھیوری کے لڑا جا رہا ہے جو ابھی تک فیکٹ بن نہیں سکی. صرف نظریہ ہے, نظریہ پر قائم ہے اور پوری دنیا اس کی تائید کر رہی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں یار ہم تم یہ کریں کہ تم انسان کے بچے ہو اور تم کہ تو ہم بندر کے بچے ہیں. دیکھیں فرق دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں, سچ بات ہے. ہم تمہیں عزت دینا چاہتے, کہتے نہیں ہم بندر کے بچے ہیں. یار تمہاری مرضی ہے پھر. ہم تمہیں عزت دینا چاہتے, تم انسان کے بچے ہو اور انسان اور نبی تھا, نبی کی اولاد میں سے ہو. ذرا اپنے قدر و قیمت کو جانو, تم ہو کون؟ ہم تو اپنی پہچان گوا بیٹھے ہیں. یعنی اس حد تک انسان گر جائے گا, اپنی پہچان تک اس کو پتہ نہیں میں کون ہوں, بندر کی اولاد ہوں. کسی ایک شخص نے کہہ دیا, سائنٹیفک غلطی اس سے ہوئی, ایرر ہو گیا اس سے, اس نے یہ بھی نہیں کہا بندر کی اولاد ہے انسان, کہہ دیا اس نے, اور لوگوں کو دھڑا دھڑ اس کے پیچھے لگ گئے, اندھی تقلید کی انتہا ہو گئی. اور ہم اسے کہتے یار تم عزت والے شرف والے انسان ہو, اپنی قدر جانو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے خاص پیدا کیا ہے, اشرف مخلوقات ہو تم, بہترین مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کی. کہتے نہیں, یہ تھیوری. اب اس کے پیچھے کیوں لگے؟ آج تک ان کو جو مسنگ لنکس وہ ملے نہیں آج تک, کہ وہ جو ٹرانزیشن سٹیج تھی نا کہ بندر سے انسان جو بنا, بیچ میں جو آدھا بندر آدھا انسان تھا وہ کہاں ہے؟ اس کو وجود ہی نہیں ہے. تو سائنس والوں نے جھوٹ باندھے, کسی کو کہیں پہ دانت ملا تو اس دانت کے اس نے اسکیچ بنایا, اسکیچ پہ اس نے بنایا, دیکھے یہ مسنگ لنک ہے, ہاتھ سے تصویر بنا, دیکھے یہ وہ ہے جو بندر انسان تھا, بندر نما انسان تھا. جا کے میوزیم سے مشکل سے اس دانت کو نکالا, پھر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کے پتہ چلا کہ یہ سور کا دانت ہے, نعوذ باللہ, نہ انسان کا نہ بندر کا. پھر کسی اور نے اور جھوٹ کا راستہ نکالا. بس اس تھیوری کو انہوں نے فیکٹ بنانا زبردستی. یار تو انسان کی اولاد ہو, کہتے ہیں بندر کی اولاد ہے. سنے ذرا, وہ کہتے ہیں بندر کی اولاد ہے. الگ بندے تم جھوٹ بول کے کیوں بنانا چاہتے ہو آپ کو بندے؟ دیکھ سزا ہے, واللہ ان کو سزا ہے. یہ جو کفر کا راستہ اختیار کر چکے, اپنے رب سے دور اختیار کر چکے, اب یہ بھی ان کے لیے سزا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ ان کا دفاع کر رہے ہیں, یار تم انسان کی اولاد ہو, وہ ضد کرنے ہم بندر کی اولاد ہے. یعنی کوئی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ اللہ کیا مجھے بتائے. اور یہ کیا سمجھ جاتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ علم والے, ترقی والے, ترقی یافتہ لوگ دنیا کے. کیا کہتے ہیں ترقی یافتہ لوگ دنیا کے سب سے بڑے؟ بندر کے اولاد ہے. استغفر اللہ العظیم, عجب بات ہے. اور پھر کسی اور نے کھوپڑے کو اکٹھا کیا, انسان کے کھوپڑے کو بندر کھوپڑے کو ملا کے کھوپڑی بنا, کہتے دیکھیں کھوپڑی ملی ہمیں, آثار قدیمہ سے یہ کھوپڑی ملی. لوگوں نے دھڑا دھڑ اس کو لے لو میوزیم میں رکھ دیا, اس کو بڑے آرٹیکل لکھے گئے, اور دیکھے کہ بائبل بھی جھوٹی, قرآن بھی جھوٹا, ہماری سائنس سچی. پتہ چلا دیکھ انہیں میں سے, ہمیں تو وہ ایکسیس نہیں نا وہاں پہ جانے کے نا مسلمانوں کو, انہیں میں سے کہ ایک اور شخص نکلا. جب ٹیسٹ تو کرنے دو نا اس کے, پھر اسے ٹیسٹ کیا, ڈی این اے ٹیسٹ کیا, دیکھو واٹ سائنس کہاں تک پہنچ گئی ہے. اس نے دیکھا کہ اس نے دونوں کھوپڑے کو مکس کر کے, ایک حصہ انسانی کھوپڑی کا, دوسرا حصہ بندر کے کھوپڑی کا ہے, تو یہ دونوں کیسے مکس ہوئے؟ پھر پتہ چلا یہ بھی جھوٹ ہے, انہوں نے آپس خود اس کو فیبریکیٹ کر کے ہڈیاں ملا کے بنایا تھا. کتنے جھوٹ باندھ رہے ہیں, کیا ثابت کرنے کے لیے کہ وہ عجب بات ہے والله والله. دیکھیں ہنسی بھی آتا ہے رونا بھی آتا ہے ایسے لوگوں پر. سائنٹیفکلی غلط پروف ہو چکی ہے, بتا رہا ہوں آپ کا نا کیوں غلط پروف ہو چکی ہے, کیونکہ پاس کوئی ثبوت باقی نہیں رہا, کچھ بھی نہیں ان کے پاس. جو ثبوت دے کے آئے ہیں سب جھوٹے ثبوت ہیں. بے شرمی کی انتہا کیا نہیں, کوئی حیا باقی رہی ہے؟ جب ظاہر میں حیا نہیں تھا تو باطن میں کہاں رہتا؟ جب باطن میں کفر تھا ظاہر میں حیا کر, تو یہ لازم اور ملزوم ہے, یاد رکھیں. وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, واللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. مجھے اس بات پہ دکھنے کو کیا کہتے ہیں, بندر کے اولاد سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بعض مسلمان اس تھیوری کی تائید کرنے لگے ہیں آہستہ آہستہ, واللہ یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور انتہائی شرمناک بات ہے کہ کلم پڑھنے والا مسلمان کو یہ شک ہونے لگا ہے. اور یہ کفر ہے, یاد رکھیں کفر ہے, یہ تکذیب ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی, قرآن میں یہ تکذیب ہے. ان کو شک پڑ گیا کہ ہم انسان کی یا بندر کی اولاد ہیں. اس لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ ظاہری محبت باطنی محبت کی طرف ایک خطرناک راستہ ہے, جسے اب ظاہر محبت کرتے ہیں پھر بات محبت بھی ہو جائے پھر ان کے راستے کو بھی اختیار کیا جاتا ہے. وہ نعوذ باللہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, الحمدللہ سے دعا کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کٹھن راستے سے اور ایسے لوگوں سے اور ایسے شر سے ہم سب محفوظ فرمائے. شخص فرماتے ہیں وقد يتولد الحياء من الله بمطالعه نعمه ورؤيه التقصير في شكرها. ایک طرح کا ذلک معرفت, عظمت اللہ تعالیٰ کا قرب, اطلاع اللہ تعالیٰ کے انسان کے اندر جو انسان کی آنکھوں کی خیانت ہے یا جو کچھ سینوں میں چھپا رکھا ہے, یہ اعلیٰ خصال ایمان میں سے ہے, رضیات احسان میں سے ہے. دوسرا طرح کا حیا کو پالنے کا اور تربیت کا تعلیم کا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا, جو اللہ کی نعمتیں موجود ہیں کو محسوس کرنا, دل سے اسے ان کو قبول کرنا ایمان کے ساتھ, اور پھر یہ دیکھنا کہ ہم کتنی تقصیر کر رہے ہیں ان نعمتوں کے شکر میں, شکر کی ادائیگی میں کتنی سست ہیں, کتنی کمزور ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں, طرح طرح کی نعمتیں, ہم گن گن کے تھک جائیں مر جائیں گن نہیں سکتے, لیکن ہمارا شکر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور دوسری طرف وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ. عجب ہے والله. شخص فرماتے ہیں فَإِذَا سُلِبَ الْعَبْدُ الْحَيَاءَ الْمُكْتَسَبَةَ وَالْغَرِيزِيَ, اگر دونوں حیا کسی انسان سے سلب کر دیے جائیں, کسی بندے سے سلب کر لے لیے جائیں, نہ وہ جو غریزی فطری ہے اور نہ وہ جو مکتسب ہے جو تعلیم تربیت سے لیا جاتا ہے محنت کر کے, لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح واخلاق الدنيا, کچھ باقی نہیں رہے گا اب اسے بدکاری اور دنی اور بد اخلاق سے روکنے کے لیے, کیا باقی رہے گا اب, کیا منع کرے گا اسے؟ فصار كأنه لا ایمان له, پھر وہ اس حالت میں ہو گیا جیسا کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. دوسرے مما استفاد من حدیث, اس حدیث میں سے بعض اہم پیغام, نمبر ایک, ان خلق الحیاء من الاخلاق الكریمہ المأثورہ عن النبوات السابقہ, کہ شرم و حیا کا جو حسن اخلاق ہے یہ اخلاق ان اخلاق کریمہ میں سے ہے جو سابق نبوات میں موجود تھیں. نمبر دو, الحث علی الحیاء والتنویہ بفضلہ, حیا کی طرف حث کرنا, آمادہ کرنا, حیا کی طرف بلانا, اور حیا کی فضیلت کا بیان کا سبق ملتا ہے. نمبر تین, ان فقد الحیاء یوقع صاحبه فی کل شر, کہ بے شک شرم و حیا کا فقدان کسی بندے کو ہر شر میں ڈال دیتا ہے. اگر کسی کی زندگی سے شرم و حیا کا فقدان ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں شر ہی شر موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا کے راستے اختیار کرنے کا توفیق عطا فرمائے, ہر بے شرمی سے اور ہر بے حیائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذریعت کو سب مسلمانوں کو دور فرم اور محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.